حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم مختلف بزنس فیلڈز کو فوکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوالات لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تجارت کرنے والے، ذرائع آمدنی کے جو اختیار کرنے والے ہیں، ان سب کے مسائل کو اس سلسلے میں ڈسکس کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی صاحب ہوتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ویڈیو سوالات بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ کچھ تھوڑا سا اسپیشل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے پرٹیکولر خاص طور پر ایک شعبے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا۔ ہماری احکام تجارت مجلس کے جو اسلامی بھائی تھے، وہ ایک شعبے کے اسلامی بھائیوں کے پاس گئے، ان کے ویڈیو سوالات ریکارڈ کیے ہیں۔ وہ شعبہ کون سا ہے؟ یقیناً وہ شعبہ ہم سب سے کسی نہ کسی وجہ سے ریلیٹڈ ضرور ہے، اس سے ہمارا تعلق ضرور ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، تو جب آپ کو شعبے کا نام بتایا جائے گا تو آپ کے سامنے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو شعبے کے بارے میں بتایا جائے، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ میں تشریف لے گئے، سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر اب بغور دیکھنے لگا، جب سر اقدس میرے آقا نے اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے والے ستائیں، درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں، درود پاک پڑھو۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ ڈیری اور دودھ کی آئٹمز ہم سارے استعمال کرتے ہیں، دودھ گھروں میں آتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، بہت مرغوب ہوتا ہے۔ تو آج ٹاپک بھی دودھ مارکیٹ کے حوالے سے، یعنی جو ڈیری کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ فروش ہیں یا دودھ کے کاروبار سے ان کا تعلق ہے، ان سے متعلق آج سوالات ہیں۔ ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ ڈیری فارمز کو وزٹ کیا ہے، ان کے سوالات ریکارڈ کیے ہیں، تو انشاءاللہ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس موضوع سے متعلق ہم آپ کی کالز بھی لیں گے۔ لیکن سوالات پر جانے سے پہلے، آج چونکہ دودھ کے کاروبار سے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے، آپ اس کاروبار یا اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں تاجر کے حوالے سے جو سات نکات بیان کیے ہیں،
جی
دو نکات پچھلی مرتبہ ہم نے شامل کیے، ان سات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تجارت کو فرض کفایہ سمجھ کر کیا جائے۔
ماشاءاللہ،
یعنی اگر کوئی بھی تجارت نہ کرے تو انسانی معیشت جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ممکن نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
کسان جو ہے وہ اناج اگاتا ہے، اناج منڈیوں میں پہنچتا ہے، منڈیوں سے ہم تک پہنچتا ہے، تو کسان کی ایک ضرورت تو رحمیت ہے۔ پھر جو چیز انسانی ضرورت کے جس قدر زیادہ نزدیک ہوگی، اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے اسی قدر بڑھ جائیں گے۔ کاروبار تو بہت سارے ہیں، یوں سمجھیے کفن فروشی بھی ایک کاروبار ہے۔
ٹھیک ہے،
ہمارے فقہ نے کفن فروشی کے کاروبار کو مکروہ قرار دیا۔
اچھا،
جائز تو ہے،
ٹھیک ہے.
مکروہ تنزیہ، مکروہ تنزیہ اس لیے قرار دیا کہ جو اس فیلڈ میں جائے گا، ٹھیک ہے وہ صرف کفن بیچ رہا ہے، جب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے کفن بیچ دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، حلال آمدنی ہے، کوئی مضائقہ نہیں. لیکن جب گاہک نہیں آنا شروع ہوئے تو پھر یہ تمنا کرے گا گاہک کیوں نہیں آ رہے. اب ایزائے مسلم کی نیت یہ کرے گا،
اللہ لوگ مریں تو کفن بھی
لوگ مریں، مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کی یہ نیت کرے گا، اس نیت کی وجہ سے یہ گرفتار ہو جائے گا،
اللہ
مطلب شرعی خرابی میں پڑ جائے گا. بعض بزرگوں نے دلالی کے پیشے کو، بروکری کے پیشے کو مکروہ قرار دیا،
ٹھیک ہے،
کہ اس میں جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ غالب ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے پیشے کہ جن کے جو جائز تو ہیں لیکن ناپسند کیے جاتے ہیں، بعض ایسے پیشے بھی ہیں کہ جو پسند کیے جاتے ہیں. فقہ نے بحث کی کہ تجارت افضل ہے یا کھیتی باڑی افضل ہے، افضلیت کا دار و مدار اسی چیز پر رکھا کہ کون سی چیز انسانی حاجت اور انسانی ضرورت کے زیادہ قریب ہے.
ٹھیک،
اچھا، تو جس طریقے سے اناج انسانی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دودھ جو ہے وہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے. یقینی طور پر یہ بہت ہی ایک اچھا پیشہ ہے، اور خود دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
کیا بات، کیا بات.
قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے یہ جو چھپائے ہیں اس میں بڑے عبرت کے سامان ہیں.
اچھا،
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کے اندر،
اللہ
تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں ان کے اندر. فرمایا گیا، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہیں، خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، یعنی پینے والے اسے ایک لذت سے پیتے ہیں. تو جانور چارہ کھا رہا ہے، یہی چارہ تین حصوں میں جا کے تقسیم ہوتا ہے،
صحیح،
اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے گوبر بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے.
واہ واہ.
اور دودھ بھی ایسا کہ اس میں نہ تو گوبر کی آمیزش نہ خون کی آمیزش،
بو بھی نہیں ہوتی.
اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ لبنن خالصا، خالص جو ہے وہ دودھ ہے یہ. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، بطور امتنان کا ذکر فرمایا، اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، اور انسانی جو ہے عقل کو دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جو اس طریقے سے جو ہے ایک جاندار کے اندر یہ نظام چلا رہا ہے. ماں کا دودھ بھی ایک نعمت ہے، اور وہ جس قدر اس کے کمالات ہیں سب اس سے واقف ہیں. دنیا کی ساری غذائیں ایک طرف اور ماں کا دودھ ایک طرف، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں. اب بات آتی ہے کہ دودھ کا کاروبار، تو چونکہ پہلے وقتوں میں شہری زندگی اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، لوگ اپنے ساتھ ہی جانور اور بکریاں رکھا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے ہیں دیہات میں رہنے والے لوگ، وہ شہروں میں بھی اگر آ جائیں اور اگر ان سے ممکن ہو تو چھوٹے موٹے جانور ضرور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا جانوروں کے بغیر، بکریاں ضرور رکھیں گے جہاں انہیں میسر آتا ہے. اب شہر جب بڑے بڑے ہونے لگے اور جانوروں کی جگہ نہیں رہی، تو پھر یہ پورا شعبہ جو ہے وہ وجود میں آیا. ملک پروڈکٹ، ڈیری سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے وجود میں آئیں، کارخانے لگے، فیکٹریاں لگیں، بہت کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو اس شعبے کے اندر کئی پہلو ہیں،
ٹھیک ہے،
اس کا اس شعبے کا ایک پس منظر ہے کسان،
ٹھیک ہے،
جو ابتدائی طور پر جانور پالتا ہے اور ان کی جو ہے وہ افزائی سے نسل کرتا ہے. دوسرے اسٹیپ پر جو ہے ڈیری فارم والے ہیں، جو بہت ساری گایوں کو جمع کر کے اور بھینسوں کو جمع کر کے دودھ سپلائی کرتے ہیں. تیسرے مرحلے پر دکانوں پر دودھ بیچنے والے ہیں، دودھ سے مختلف پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں، اور یہ پروڈکٹ خاص طور پر جب ڈبوں میں آ جاتی ہیں اور مختلف شیپ میں آ جاتی ہیں، پنیر کی صورت میں، کسی اور صورت میں، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو ان تمام ہی شعبوں کو لے کر یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں
انشاءاللہ،
مختلف ان شعبوں سے سوالات لے کر انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔
صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں، آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آیا۔ آپ نے فرمایا، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، کہ انسانی ضرورت کی جو چیزیں ہیں شریعت بھی اس کی پذیرائی کرتی ہے کہ وہ کام کیا جائے، اور بڑا پیارا آپ نے جملہ امام غزالی کا شروع میں فرمایا کہ فرض کفایہ سمجھ کے بندہ کاروبار کرے۔ تو انسان کی ضرورت تو کفن بھی ہے، اور کفن کے کاروبار کو جو ہے وہ ڈسکریج یا مطلب مکرو کہا گیا، تو اچھی نیتوں کے ساتھ کیا کفن کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟
مکرو تحریمی نہیں کہا گیا، تنزیہی اس لیے کہا گیا کہ جو اس فیلڈ میں جائے گا اور اس فیلڈ کو اپنی مطلب روزی روٹی بنائے گا، تو قریب ہے کہ وہ گناہ میں بھی پڑ جائے، وہ اس نیت پر بھی آ جائے کہ لوگ کیوں نہیں مر رہے،
ٹھیک ہے،
آمدنی کیوں نہیں ہو رہی۔
لیکن اگر کفن کا کاروبار کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر مردے دفنانا مشکل ہو جائے گا۔
عام طور پر دکاندار ہی رکھ لیتے ہیں سامان،
ٹھیک ہے،
مطلب اور دیگر پروڈکٹ
اور پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو رکھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
صرف اسی کو جو نا وہ پروڈکٹ نہیں بنایا گیا،
ورنہ وہ
کیا جا سکتا ہے،
بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مکروہ تنزیہی اور تحریمی ہم کئی سلسلوں میں بات کرتے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے۔
دیکھیے، جو کام مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ تو گناہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس پر توبہ لازم ہوتی ہے۔ مکروہ تنزیہی ناپسند کام کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی اسے اختیار کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں پہلے ویڈیو سوال کی طرف، ہمارے اس سلسلے کے جو آج دودھ مارکیٹ اور بزنس کرنے والے، جو ڈیری کا بزنس کرنے والے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارا نام وزیر ہے، ہم بیس ہوا کاروبار کرتے ہیں، واپار بھی کرتے ہیں اور بیس اپنے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ بیس نے بچہ دے دیا، وہ بچہ ہمارے بیس کا مر گیا، ہم دوسرا بچہ کسی سے خرید کر کے اور اپنی بیس کے پیچھے لگا کے بیچ سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟
جی، مجھے سب کیا فرماتے ہیں کہ بھینس کا بچہ تو مر گیا لیکن دوسرا بچہ ساتھ دے دیں گے، یہ اسی کا بچہ ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے، تاجروں کے عرف میں جس چیز کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے اس چیز کو عیب کہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
چیز کی کمی بیشی کی وجہ سے قیمت کم زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز ہونی چاہیے اور نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے گی تو یہ عیب کہلائے گا،
ٹھیک ہے۔
میں آپ کو ایک مثال عرض کروں، گاڑی کی اوریجنل فائل گم ہو گئی، اب کسی نے ڈپلیکیٹ بنا لی ہیں تو وہ بھی کاغذات،
کاغذات ہی ہیں،
لیکن اصل کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے ڈپلیکیٹ اگرچہ کہ موجود ہے، اس گاڑی کی قیمت 50,000 روپے 1,00,000 روپے
کم ہو
گر جاتی ہے،
ٹھیک ہے۔
یہ چیز اس فیلڈ کا ایک عیب تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا بچہ تو ساتھ لگا دیا گیا، لیکن دوسرے بچے کو ماں ایکسیپٹ کرے نہ کرے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک عیب ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کا بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔
ہاں، اگر یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا بچہ نہیں ہے تو جھوٹ بھی تو ہو جائے گا نا، مطلب یہ کہنا کہ اسی کا بچہ ہے
جھوٹ ہو جائے گا، اور اس چیز کے اندر عیب پایا گیا،
ٹھیک ہے،
تو ایک ایسی چیز جس کے اندر عیب ہے،
ٹھیک ہے،
بغیر عیب بتائے بیچنا اس کا جائز نہیں ہوتا۔
یعنی یہ بتا دیں کہ اس کا بچہ مر گیا تو یہ دوسرا بچہ ہم نے ساتھ لگا دیا ہے، پھر دے دیں تو پھر ٹھیک ہے۔
سوال کرنے والے کا مقصود یہی ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں
جی
اور بتاتے نہیں،
بتاتے نہیں، تو یہ صرف ڈیری والوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک بڑا میجر اصول ہے کہ عیب اگر ہے، کوئی فالٹ ہے، تو وہ بتا کر دیا جائے، چھپا کر نہ دیا جائے، اگر بتا کر کام کریں گے تو پھر یہ درست ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے فارم پہ دو قسم کی لیبر اگر کام کریں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، تو ان دونوں کا ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟
جی مفتی صاحب، مسلم اور غیر مسلم،
غیر مسلم لوگوں کو بھی اجیر رکھنا، ملازم رکھنا جائز ہے،
ٹھیک ہے،
ہمارے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور شروع میں جو بات چلی تھی کہ مسلمان کو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا اور بھی فقہاء نے لکھا ہے، مسلمان کو تو اسی جگہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو گندگی کا کام ہو، جیسے کوئی مسلمان خاک و روب کی نوکری اختیار کرے
جی،
اور مطلب کہ گٹر صاف کرے، اس کو بھی جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ نجاست آلود ہونا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اگر غیر مسلم ملازم رکھیں تو زیادہ بہتر ہے.
لیکن دودھ بھی تو نکالتے ہیں نا، صرف گوبر کا کام تو نہیں ہوتا نا، دودھ بھی نکالنے کے.
ایک پلورس کیا کہ ان کو صرف وہ کام دیا تو
وہ کام دے دیا
زیادہ بہتر ہے،
زیادہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے.
اچھا، اب یہ ہے کہ دودھ کا شعبہ ہے اور یہاں جو ہے غیر مسلم بھی ہیں، تو دیگر سارے کام کروائے جائیں، دودھ ان کے حوالے نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو ناپاکی نہیں ہے، ہاتھ تو ان کے پاک، جب تک کچھ لگا نہیں تو پاک ہی کھلائیں گے. لیکن دودھ نکالنے کا جو مرحلہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے. بسا اوقات جانور جو پیشاب کرنے لگتا ہے، بسا اوقات جو ساتھ چلنے والا جانور تیزی سے گزرتا ہے تو نیچے پڑا ہوا گوبر کے چھینٹے لگنے کے چانس ہوتے ہیں.
جی جی.
تو مسلمان ہوگا تو اسے حلال حرام کا احساس ہوگا اور وہ اس مرحلے پر جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ عمل کرے گا. یہ کام اس کے حوالے کیا جائے.
یہ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ مسلمان سے یہ کام کروانا چاہیے، لیکن میں واقعی ہے بڑی ٹیکنیکل آپ نے بات کی. یہ مسلمانوں کو بھی احتیاط بتائیں کہ اب ایک جانور سے دودھ نکالا جا رہا ہے، اب وہی جانور اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اب چند قطرے جانے سے اس دودھ کا کیا بنا، اور اگر کسی طریقے سے کوئی اور نجاست اس میں گر جاتی، کیونکہ آس پاس ہوتی تو نجاست ہے، جب آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا، ہے واقعی بڑا ڈیفیکلٹ اس حوالے سے. لیکن کیا وہ دودھ سارا خراب ہو جائے گا اگر اس میں چند قطرے پیشاب یا نجاست چلی جاتی ہے؟
دیکھیں، احتیاط کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جانور کو دودھ نکالتے وقت کوئی جگہ خاص کی جائے جو خشک ہو، یا گیلی نہ ہو، گوبر نہ ہو، تو جو اڑنے کی وجہ سے لگتے ہیں چھینٹے اس سے احتیاط ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ بہت بڑے ٹب میں دودھ گھر نکالتے نہیں، چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں نکالتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر وہ ذائب خراب بھی ہو گیا تھوڑا نقصان ہوگا،
تھوڑا نقصان ہوگا.
بڑے اگر ٹب میں براہ راست نکالیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اپنے مالی نقصان کی طرف نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اب یہ پاک نہیں رہا،
دودھ ناپاک ہو گیا،
اب یہ ناپاک ہو گیا. ناپاک چیز نہ کھا سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس میں ہاتھ ڈبو سکتے ہیں.
اللہ اللہ، احتیاط کرنا. اور اس کو اگر چند روپوں کی خاطر بیچ دیا جائے تو مسلمانوں کو ایک طرح سے ناپاک چیز بیچنا ہو گیا، اس کو پلانا ہو گیا، ناجائز اور حرام چیز آپ نے پلانے کے لیے
مالی نہ رہا،
یہ مالی نہ رہا. تو یقیناً بہت زیادہ احتیاط کیجئے، کرتے بھی ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے. لیکن اس میں مزید توجہ رہے کہ ایک قطرہ بھی ناپاکی کا جو ہے وہ آپ کی وہ جو ڈول ہے یا جو آپ ٹب جس میں دودھ نکالتے ہیں اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے. ٹیلی فون کال دے دیجیے، پہلے دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عثمان عطاری، ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم کسی سے دودھ خریدتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک کلو یا دو کلو دے دے، تو وہ ہمیں لیٹر میں ناپ کر دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر ہے اور ہم کلو میں مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہی جتنا ہوتا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
جی جناب، بہت اچھا سوال ہے ہمارے عثمان بھائی ضیاء کوٹ سے. مانگتے کلو ہیں، دیتے لیٹر ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟
دیکھیے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، کلو لیٹر میں فرق ہوتا ہے اور ہم کلو بولتے ہیں، ہمیں کلو ملتا نہیں ہے. تو یہ ہے ایک لفظی جھگڑا کہ واقعی کلو لیٹر میں فرق ہے. ہم بولتے کلو ہیں اور کلو ملتا نہیں، لیٹر ملتا ہے. لیکن تقریباً سارے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگرچہ کہ کلو بول رہے ہیں، ہمیں ملنا لیٹر ہی ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہاں ایک لفظ کا جو استعمال ہے وہ رائج ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے.
کلو کا لفظ اس موقع پر رائج ہو گیا ہے. سب کو پتا ہے کہ دودھ کا ایک اپنا پیمانہ ہوتا ہے اور اسی پیمانے سے دودھ ناپا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کلو کا لفظ اگرچہ کہ بولا جائے، جو دودھ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہی اسٹینڈرڈ کے مطابق دودھ دیا جائے گا.
کلو تو تولی ہوئی چیز ہے، لیٹر جو ہے اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے.
پیمانہ
ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح دودھ سے دہی بنتا ہے، دہی کلو کے حساب سے ملتا ہے، وہ لیٹر کے حساب سے نہیں ملتا.
جی ہاں.
تو وہی بات، عرف والی بات،
ایک لفظ ہے اس کا ایک استعمال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لیٹر کی جگہ استعمال ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور سب کو پتا ہے کہ اس موقع پر کلو بولنے سے کلو مراد نہیں ہوتا، لیٹر مراد
ہی ملے گا. تول کے دودھ نہیں ملتا، وہ پیمانے سے ہی ملتا ہے. لینا لینا اور بیچنا دونوں درست ہے.
ہاں، اگر کوئی گاہک تقاضا کرتا ہے کہ میں تو تول کر لوں گا، تو یا تو دکاندار مان جائے یا منع کر دے.
منع کر دے کہ ہم پیمانے کے تحت دیں گے. امید ہے کہ،
لیکن جو ہو رہا ہے اس کو غلط نہیں کہا جائے گا.
غلط نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے عثمان بھائی، امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور ویڈیو کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیری کی فارم کی منڈی کے لوگ ہیں، جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنا کاروبار ہے بھوسے کا، کہ بوسے کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ سال جو ہے نا بوسے اشتراک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ لازم ہے کہ نہیں؟
جی مزدور صاحب, بھوسے کو اسٹاک کر لیتے ہیں تو پھر ایک سال تک وہ رہتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی؟
بہت باریکی کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر فارم والا ہی بھوسا اسٹاک کرتا ہے.
جی ایسا ہی,
جب مطلب گندم کی فصل ہوتی ہے تو بھوسا سستا ہوتا ہے اور پھر جو ہے من پر 100-150 روپیہ کلو بڑھ جاتا ہے, 200 روپے کلو تک بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہر فارم والا بھوسا اسٹاک کرتا ہے,
ٹھیک ٹھاک اسٹاک ہوتا ہے.
جی
میں ایک بار ایک فارم پہ گیا تو ایک پورا گوڈاؤن بھرا ہوا تھا, تو میں حیران ہو گیا کہ اتنے تو کہہ رہے ہیں یہ پورا سال ہمیں چلتا ہے.
تو جن کا فارم ہے انہوں نے بھوسا اسٹاک کیا, ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے.
اچھا,
ہمارے ان بھائی نے سوال یہ کیا کہ میرا بھوسے کا کاروبار ہے,
کاروبار ہے,
ان کا مسئلہ الگ ہے,
ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے,
تو جو لوگ اپنے جانوروں کے لیے بھوسا جمع کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ مال تجارت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی کی بھوسے کا کاروبار ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے. اختتام سال پر جتنا موجود ہوگا اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا.
ٹھیک ہے, یعنی اب اپنے جانوروں کے یوز کے لیے لیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں, چاہے سال گزر جائے. کہ وہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا گیا جانوروں کو کھلانے کے. اچھا, یہ اس لیے لے لیا کہ چلو تھوڑا زیادہ لے لیتے ہیں, آدھا جانوروں کو کھلا دیں گے آدھا بیچ دیں گے, نفع بھی ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟
پھر مسئلہ تبدیل ہوگا,
تبدیل ہو جائے گا.
ہاں
ٹھیک ہے, تو
جس قدر پر تجارت کی نیت کی ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گی.
زکوٰۃ یعنی جو ایکسٹرا لے لیا اس کو پھر اس کی زکوٰۃ بھی بنے گی, اور اس کو زیادہ ڈیفائن بھی کرنا پڑے گا. آپ کو دارالافتاء سے پھر رابطہ کر لیجئے کوئی ایسے لوگوں کے, زیادہ لے لو کہ چلو بھائی ابھی سستا ہے, آدھا جانور کھا لیں گے آدھا بیچ دوں گا. تو اگر اس طرح کی کوئی صورت آپ کے ساتھ ہے تو اس پر تو آپ دارالافتاء سے رابطہ کریں گے. باقی مفتی صاحب نے بڑا اچھا ہمیں ڈفرینشیٹ کر دیا, دو الگ الگ طریقے بتا دیے کہ اپنے جانوروں کے لیے جو بھوسا وغیرہ لیتے ہیں چاہے سارا سال اس کو کھلاتے رہیں اپنے پاس بھی رکھیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں, لیکن جس کا کاروبار بھوسے کا ہے تو اس میں مطلب سال گزرنے کے بعد ہوگا یا وہی یوم نصاب جو آئے گا؟
نصاب کا ہر شخص کے نصاب کا ایک دن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
جب وہ دن آئے گا اس دن جو مال جتنا بھی پڑا ہوا ہے وہ 50,000 کا ہے, 2,000 کا ہے, 5,000 کا ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی.
ٹھیک ہے, وہ بھی اس کا نصاب صاحب نصاب ہوگا تو
صاحب نصاب ہو, قرض سے فارغ ہو, سارے شرائط پائے,
اس کی ساری زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں. امید ہے کہ ہمارے یہ بوسے کے کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا اور لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا سامان بنا. ایک اور ویڈیو سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ گائے یا بھینس جو دودھ دینے والی جانور ہے, جو ان کو اگر کوئی دوائی لگتی ہے اس دوران وہ دودھ یا گوشت جو بیچتے ہیں وہ مضر صحت ہوتا ہے, لیکن وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے.
کافی ٹیکنیکل سوال ہے کہ مضر صحت ہوتا ہے.
جی
میری بھی اس حوالے سے دو ڈاکٹروں سے گفتگو ہوئی.
جی
آپ کی بھی ہوئی ہے.
جی جی
پہلے تو آپ فرمائیں کہ ڈاکٹر صاحبان کی کیا رائے ہے اس بارے.
مفتی صاحب نے ماشاءاللہ, میں پہلے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نارملی جب اس طرح کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس کے ٹیم ورک ہو رہا ہوتا ہے, تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو مفتی صاحب بھی آج ظاہر ہے کئی دنوں سے اس پر کام ہو رہا تھا ہماری مجلس کا, تو ڈاکٹر سے انہوں نے بھی بات کی, مجھے بھی ارشاد فرمایا, تو میری بھی آج ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے بات ہوئی. تو انہوں نے مفتی صاحب یہ بتایا کہ جب یہ ویکسینیشن ہوتی ہے, جب دوائی لگائی جاتی ہے, مختلف دوائیاں ہیں اور نارملی ہر دوائی کے ساتھ یہ اس کے باکس پر یا اس کی ہدایات کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ 5 دن 6 دن کچھ دوائیوں کے 7 دن ہوتے ہیں, اتنے دنوں تک اس جانور کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا مضر صحت ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی امیزنگ بات بتائی, بڑی حیران کن بات یہ بتائی کہ دودھ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں عموماً جب ہم بوائل کرتے ہیں تو میلٹنگ پوائنٹ پر جا کر اتنی گرمی کے بعد وہ جل ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے جب بھی ہم نارملی دودھ بوائل کرتے ہیں, لیکن یہ جو دوائی کے اثرات ہوتے ہیں یہ میلٹنگ پوائنٹ پر جا کر بھی بوائل ہونے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہوتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کیا نقصانات ایک انسان کو ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. انسان کی جو بھوک لگنے کی صلاحیت ہے ایسا دودھ استعمال کرنے سے وہ کم ہو سکتی ہے, اس کی کڈنی پر بھی گردوں پر بھی اثر ہو سکتا ہے. تو اخلاقی طور پر انہوں نے یہی کہا کہ آپ, میں نے بتایا کہ ہمارا سلسلہ بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اخلاقی طور پہ یہی کہیں کہ جتنے دن دوائی کی ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا گوشت یا دودھ مضر صحت ہے تو ان دنوں کا دودھ وہ نہ بیچیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو.
پریکٹس کیا ہے اس بارے میں؟
ہاں پریکٹس تو کہہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ, اس کوئی الگ نہیں کرتا, نارملی وہی کہہ رہے تھے کہ ہم ضرور کہتے ہیں ان کو, لیکن دودھ وہ مجھے کہہ رہا تھا جو آپ پیتے ہیں یا جو ہم پیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا دوائیوں والا بھی دودھ اس میں ہوتا ہے.
99% لوگ
ہاں ایسا ان کا
ایسا دودھ پیتے ہیں.
ایسے ہی دودھ پیتے ہیں.
تو اس جو پوچھا گیا کہ وہ اس دوران جو پیریڈ ہے، جو مدت ہے، اس کا گوشت بیچنا اور اس کا دودھ بیچنا کیسا، خرید و فروخت کے جو اصول ہیں اس کے اعتبار سے تو یہ ایک مال ہے، پروڈکٹ ہے، گوشت بھی ایک مال ہے، اسے ناجائز و حرام تو نہیں کہا جا سکتا. اخلاقی طور پر ضرور یہ کہا جائے گا کہ اس مدت کا مطلب کہ احترام کیا جائے. احترام تو اصل مسلمان کی تکلیف کرنا ہے،
جی،
اس مدت کی پاسداری کی جائے اور اس دوران دودھ یا گوشت نہ بیچا جائے،
نہ بیچا جائے.
لیکن اگر کوئی بیچتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک قانونی مسئلہ ہے، قانون حرکت میں آئے. اور اسے جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امارت ہوتی ہے اور ایک دعوت ہوتی ہے. ہمارا کام دعوت کا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی پیغام پہنچانا، اصلاح کی بات آگے پہنچانا. امارت کا کام ہے اختیار سے روکنا، ریاست کا کام ہوتا ہے یہ. تو قانون اس حوالے سے اگر سخت ہو جائے، جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کہ ڈیری فارموں کے اندر جو حکومت نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی اگر نگہبانی سخت ہو جائے تو یہ چیز بھی نافذ ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر.
بہت امید ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ دودھ کا کاروبار کرنے والے سن رہے ہوں. گوشت تو 7-8 دن بعد بیچا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی لاس بھی نہیں ہے، جانور ظاہر ہے اگر آپ نہیں کاٹیں گے ان دنوں میں. لیکن اب دودھ کا معاملہ یہ کہ شاید 5-6-7 دن کا آپ کو لاس ہو جائے گا، تو احتیاط کر لیں. یہ تھوڑا سا مسلمانوں کی خیر خائی کا جب جذبہ ہوگا، ان شاء اللہ نے چاہ دیگر ذرائع سے آپ کے لیے برکت ہو جائے گی. تو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، اس بزنس اور اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا تعلق جو ہے وہ ڈیری فارمنگ سے ہے. تو ہمارے یہاں پہ کچھ لیبر حضرات جو کام کرتے ہیں، تو وہ ان جو کام کرتے ہیں گائے بھینسوں میں، تو ان کے جسم میں یہ گوبر اور پیشاب لگنے کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے. تو وہ نہا دھو بھی لیتے ہیں، وضو وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں سے، ہاتھوں میں سے اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو ان کے لیے بتا دیں کہ کیا حکم ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کے پڑھیں.
بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ نہا دھونے کے بعد بھی اسمیل نہیں جاتی، کیا فرماتے ہیں مسجد میں جانے کے بعد؟
پھر اسمیل بھی گوبر کی، یعنی مطلب بدبو
ناپسندیدہ.
بالکل. تو دیکھیے کہ اگر واقعی یہی صورتحال ہے کہ نہانے دھونے، صابن، شیمپو سب چیز استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر بو نہیں جا رہی، تو مسجد میں تو نہیں جا سکتا.
اچھا،
مسجد مقدس جگہ ہے، بو سے بچانا واجب ہے.
ٹھیک ہے،
اس جگہ پر نہ تو بدبو والی کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو سارے ہیلے اور سارے طریقے اپنانے کے باوجود بھی بو برقرار رہتی ہے، تو جماعت تو اس پر معاف ہوگی، اپنی نماز سے پڑھنا.
ایسا لگتا ہے کہ پوری کوشش کی نہیں جاتی، جس طرح آپ نے اتنے سارے آپ نے طریقے بتا دیے، تو اس سے تو یقیناً بچی جاتے ہوں گے. اور خود کسی موقع کے لیے ایسا بنتے بھی ہوں گے کہ جب یہ بدبو زائل ہو جائے، تو جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں پہلے اپنے جسم سے بو زائل کرنے کی، جس طرح بتایا. اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی، مسجد میں بدبو کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، مقدس جگہ ہے. مسجد میں بدبو نہ آنے دینا یہ ایک کانسیپٹ سمجھ آیا، ایسی جگہ مسجد بنانا یا مسجد کے قریب ایسی کوئی جگہ واش رومز وغیرہ بنا دینا جس کی بو مسجد کے اندر آتی ہو، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
میں ایک مرتبہ بھیس کاروں نے گیا تھا،
جی،
کاپ مدنی قافلے میں،
جی،
تو وہ کسی صاحب نے اپنے باڑے میں جو ہے وہ مسجد
بنائی. میں اسی لیے سوال کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں بھی اس ڈیری فارم، ایک ڈیری فارم میں میرا بھی جانا، بالکل ڈیری فارم کے اندر ہی چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی. اب اس کے قریب ہی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟
مسجدیں نہیں ہیں نزدیک نزدیک، تو جائے نماز تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں بدبو ہے وہاں مسجد بنانے چاہیے یا نہیں، بنانے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں.
بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا.
البتہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر مقامات ہیں، جیسے بعض مسجدوں کے اندر ایسی سخت بے احتیاطی ہوتی ہے، استنجا خانوں کی بدبو مسجد میں آ رہی ہوتی ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. اور آج کل تو مسجد کے جو استنجا خانے ہیں وہ بہت بڑی جو کمرشل جو ہے وہ جگہ بن چکی
جی
ہیں.
سارے جن نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، انہوں نے بھی استنجا خانہ وہ یوز کرنا.
نمازیوں سے زیادہ بے نمازی آتے ہیں.
ٹھیک ہے،
مارکیٹوں میں خاص طور پر جو مسجدیں ہیں،
جی جی،
مسجد کا پانی، بے احتیاطی، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں.
استغفر اللہ، استغفر اللہ.
اور اب کھڑے ہو کر جو پیشاب کریں گے، کہاں وہ لوٹا پاک رہے گا، کہاں نلکا پاک رہے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد والوں کو لکھ کر لگا دینا چاہیے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا پایا گیا اس کا داخلہ ممنوع.
اللہ اللہ،
یہ لازم ہے. جب مطلب کہ نجاست سے پاک چیزیں آلود ہو رہی ہیں خاص طور پر لوٹا وغیرہ, تو مسجد والوں کو چاہیے کہ روکیں لوگوں کو اور لکھ کر آویزہ کریں. شریعت کا بھی حکم ہے کہ بلا اجازت شریع کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے.
صحیح ہے,
تو توجہ نہیں لوگوں کی.
بلکہ مفتی صاحب اب تو ایک کوشچن ہو ذہن میں آ گیا, تھوڑے دنوں پہلے ایک مسجد والے کمیٹی والوں کا مجھے فون آیا کہ ہماری مسجد میں کیا ہم وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی وہ جگہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ ہیں ہمارے یہاں نمازی آتے ہیں وہ پینٹ پہنتے ہیں, تو کیا ہم اجازت دے سکتے ہیں اس طرح کے سنجا خانے بنانے کی؟
دیکھیے احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت موجود ہے. کسی کا کوئی عذر ہو گیا, جسم میں کوئی زخم ہے یا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, بیٹھ نہیں سکتا, ایک اور بات ہے, ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے.
مسجد میں بنا دیے جائیں تو پھر تو ایک طرح سے آپ ترغیب,
غیر مسلموں کا طریقہ مسجد میں رائج کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور اب یہ جو بات ہوئی کہ مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں بدبو, جیسے چمڑے کا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک اسمیل ہوتی ہے ان کاروبار, اور اس کے بالکل قریب جہاں مسجد میں بو آتی ہو, تو پہلے شرعی رہنمائی لے لیجیے. جہاں نماز بنائی جائے لیکن پرٹیکولر مسجد بنانے کے لیے
کچھ طریقے اختیار کر کے بدبو روکی جا سکتی,
بدبو روکی جا سکتی ہے,
تو کسی مفتی صاحب کو لے جائیں, وہ سروے کر لیں,
وزٹ بھی کروا دیں,
وزٹ کر لیں.
جی جی,
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں اور بالکل وہاں مسجد بنائیں نا.
جی,
ممکن ہوا تو اجازت دی جا سکتی.
بالکل ٹھیک, ایسا پاسبل ہے کہ مسجد جو ہے اس کی اور اس جگہ کے درمیان ایک پہلے باؤنڈری بنا لی جائے اور وہاں مسجد کی نیت نہ کی جائے, کچھ گیپ ہو تاکہ بو وہاں تک رک جائے. صحیح فرما رہے ہیں آپ, وزٹ ہوگا اور اس جگہ کو دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سامنے آ جائے گا. آڈیو کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام راشد منیر اتاری ہے, ضیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دہی جمانے کے لیے دودھ میں پانی ڈال سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. راشد منیر بھائی تھے ضیاکوٹ سے. ویسے تو دودھ میں پانی ملانا معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن دہی جمانے کے لیے پانی ملا سکتے ہیں؟
دہی جمانے کے لیے پانی ضروری تو نہیں ہے, کہ پانی ایک ایسا آئٹم ہو جس کے بغیر دہی جمتی نہ ہو, ایسا نہیں ہے. دہی کے لیے کچھ کھٹائی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, اس سے دہی جم جاتی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر دہی جماتا ہے تاکہ زیادہ جمے, پھر اس کی کوالٹی پر ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی پتلی دہی ہے, پانی والی دہی ہے, پھر بھی خرید رہے ہیں, معروف ہے, تو حرج نہیں ہے.
ٹھیک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شعیب ہے, میرا تعلق ڈیری فارم سے ہے. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو دودھ والے جانور ہوتے ہیں گائے بھینس, اس پہ زکوٰۃ کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے دودھ کی رقم پہ, اس کی مالیت, اور ایک سال بعد وہ جانور کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے, کہ اس پہ زکوٰۃ کا تعین کس طرح ہوتا ہے, وہ مجھے تفصیل سے بتائیں.
بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ دودھ پر ہوگا یا جانور پر ہوگا؟
جانور ہوتے بڑے مہنگے ہیں.
بڑے مہنگے ہوتے, بالکل صحیح.
70-80 ہزار کی گائیں, بھینس
تو ایک لاکھ سے اوپر کی,
1.5 لاکھ.
جی جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
ہمارے شریعت میں بہت آسانیاں ہیں
ماشاءاللہ.
ڈیری فارم کے اندر جو گائیں ہوتی ہیں اسے خرید کر چارہ کھلایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ شروع میں ہماری گفتگو ہوئی کہ وہ پورا کا پورا بھوسا اسٹاک کیا ہوا تھا, اسی طریقے سے روز سب چارہ بھی آتا ہے, کھل بھی آتی ہے,
بہت خرچہ ہوتا ہے ان کا.
تو ایسا جانور جسے خرید کر چارہ کھلایا جا رہا ہے, وہ کھلے جنگل میں نہیں چرتا جسے کچھ کھلایا نہ جائے, مطلب خود ہی چر جا کر, تو جس پر خود چارہ کھلایا جاتا ہے جس کو, ایسے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو, 2 لاکھ کا ہو, 50 ہوں یا 100 ہوں یا 1000 ہوں, ایسے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ آمدنی ایکسپنسز نکالنے کے بعد بچتی ہے, پھر سارا سال خرچ ہونے کے بعد جو بچی رہتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی.
ٹھیک ہے, تو یہ اچھا, جو جانور کھیتوں میں چرتا ہے اس کا پھر مسئلہ الگ ہوگا؟
اس کا مسئلہ الگ ہوگا. بہت ہی سمجھیں کہ صرف جو دیہات ہی میں رہتے ہیں وہی جانور ایسے ہوتے ہوں گے, سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں, ورنہ بہت کم ایسے جانور ہوتے ہیں.
ٹھیک, تو یہ جو جانور آپ لوگ خود کھلاتے ہیں یا اس کا چارہ ارینج کرتے ہیں, اس کے لیے آپ نے جواب, یقین امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. دودھ پر جو ان کا سوال تھا کہ دودھ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں, تو وہ تو پھر وہی سال گزرنے کے بعد جتنا کیپٹل ہے اسی پہ زکوٰۃ.
دودھ کوئی ایسی مصنوع پروڈکٹ تو ہے نہیں جو پورا سال قائم رہے گی.
ٹھیک ہے,
روز آتا ہے اور روز جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
آج دودھ نکلا, کل وہ بدل کر پیسے کی حالت میں جیب میں آ گیا. تو اب سال کا جب اختتام ہوگا, دودھ ضرور مال تجارت ہے. مثال کے طور پر یکم محرم کو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو یکم محرم کو دیکھیں گے کہ میرے پاس کیش کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، دودھ جتنا باڑے میں پڑا ہوا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، جتنا دکانوں پہ گیا نہیں ہے اس پر بھی زکات ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام زاہد ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو جانور بیمار ہوتا ہے اس کا دودھ 7 دن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا یا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ گوشت تو 7 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دودھ جو 7 دن کا وہ ضائع کیا جائے یا اس کا کیا کیا جائے، اس بارے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں۔
پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، مفتی صاحب سے جواب لیں گے، کہ بیمار کا ہم نے نہیں کہا، جو دوائیاں اس کو دی جاتی ہیں، بعض اوقات ویکسینیشن ہوتی ہے چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا اس کی جان بڑھانے کے لیے ہو، ان دوائیوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں کے پیکٹس پر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ 6-7 دن تک جس کو یہ دوائیاں لگائی جائیں جس جانور کو، اس کا دودھ اور گوشت استعمال نہ کیا جائے، صرف بیمار ہونے پر نہیں۔
باقی دوسرا ہم نے ناجائز پھر بھی نہیں کہا۔
ناجائز پھر بھی نہیں کہا،
بیمار کے تو خیر الگ ایک صورت بن جائے گی۔
جی
اس لیے ناجائز نہیں کہا کہ 99% لوگ اسی دودھ کو استعمال کر رہے ہیں، یہی بکتا ہے، یہ خریدتے ہیں،
جی
ڈاکٹر بھی یہی پیتے ہیں۔
آپ نے اخلاقی طور پہ کہا کہ بہتر
اخلاقی، اصل میں اس کی تدابیر کرنا ضروری ہے
جی،
کہ اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو
اگر بچے بھی ہوں گے اس کی،
اگر پھر یہ دوائیاں بھی کئی قسم کی ہیں نا،
جی جی
بعض دوائیاں دودھ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو لگے گا اسے زمانے میں جب دودھ دیا جائے
جی،
جب وہ دودھ دے رہا ہے، بعض دوائیاں کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہوں گی، تو وہ پھر ایسے دنوں میں دی جائیں جب وہ دودھ نہ دے رہا ہو،
ٹھیک ہے،
کچھ احتیاطی کی جائیں، دودھ نہ نکالا جائے، اس کے بچوں کو پلا دیا جائے،
اس کے بچوں کو بھی تو پلایا جا سکتا ہے، وہ کچھ دن اس کے بچوں کا بھلا کر لیں بھائی، تو کوئی نہ کوئی راہ سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا انشاءاللہ سولوشن سامنے آ جائے گا۔ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس کرنے والے، ڈیری فارم کا بزنس کرنے والے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام شاہ نواز گبول ہے۔ مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اکثر بھینسوں کے خرید و فروخت کے درمیان جو ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، اس دودھ کا سودا بغیر ناپ تول کیے، بغیر نکالے کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں 10 کلو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 2 کلو اور بعض اوقات 6 کلو بھی ہوتا ہے، اور وہ سودا بند سودا ہوتا ہے، کیا یہ ہمارا سودا، دودھ کا سودا اس طرح کرنا جائز ہے؟
بڑا اہم اور انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بھینس کے ساتھ ساتھ اس کے تھنوں میں موجود دودھ بھی بیچا جاتا ہے،
یہ نیا سوال نہیں ہے۔
اچھا،
ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے۔
کیا بات ہے، کیا
ہدایہ وغیرہ کے اندر،
سبحان اللہ،
کہ تھنوں کے اندر دودھ بیچنا ناجائز ہے۔
اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟
بالکل۔
تو اس کی وجہ کیا ہوگی مفتی صاحب؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ مبہم ہے،
ٹھیک ہے،
تھن بھرے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ ان تھنوں سے 10 کلو دودھ نکلے گا،
ٹھیک،
کبھی ان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، کبھی تھن تو بھرے ہوتے ہیں، دودھ وہ نکالتے ہی نہیں ہے۔
اللہ،
جانور اگر اڑی پر آ جائے تو وہ تھن بھرے ہونے کے باوجود بھی دودھ نہیں دیتا،
ٹھیک ہے،
بڑے ہلے بہانے کرنے پڑتے ہیں اس کا دودھ نکلوانے کے لیے۔
اچھا،
بہت طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جب جا کے وہ دودھ دیتا ہے۔ تو مین وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں کتنی ہے،
ٹھیک ہے،
نہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، ایسی پوشیدہ جگہ پر ہے کہ
ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی ہے،
ملنی ہے کہ نہیں ملنی،
کیا بات ہے۔
تو تھنوں کے اندر دودھ خریدنا اور بیچنا جائز نہیں،
جائز نہیں۔ اچھا، آپ ایسی بھینس بیچ رہے ہیں جس کے جناب تھنوں میں دودھ بھی ہے، اور ہم اگر جائز بھی نہیں آپ بتا رہے، تو پھر اس دودھ کا کیا کریں؟ ایسی فری میں دے دیں؟
ہاں، جو بھینس بیچی جا رہی ہے کسی کے گھر کے اندر، پیڑ ہے، پیڑ پر پھل لگے ہوئے ہیں، اب اس نے گھر بیچا ہے تو پیڑ بھی جائے گا۔
ٹھیک ہے،
فقہ کی کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو چیز آپ نے بیچی اس کے جو توابع ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے، جیسے پیڑ ہے، چار دیواری ہے، کھڑکی دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جائیں گے ساتھ،
وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اب یا تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ نے اس کے پیسے لینے ہی ہیں تو پھر دودھ نکال لیں، اور نکالنے کے بعد پھر دودھ بیچ دیں،
نکالنے کے بعد سودا کریں،
پھر سودا کریں
کہ سودا کر دیا تو وہ سب چیزیں اس کی،
ہاں، یعنی پہلے نکال لیں دودھ، پھر بھینس کا سودا الگ کر لیں، دودھ کا سودا الگ کر لیں، تو پاسبل ہے۔
یہاں بھینس نہیں بیچی جاتی،
ہاں،
یا بھینس کھڑی ہوئی ہے،
اچھا،
بھینس مالک ہی کی ہے،
ہاں،
اب آئے گا بیپاری، ہاں بھی دودھ کتنے کا بیچو گے؟
اچھا، بغیر نکالے بیچ دے، ایسے بھینس نہیں جا رہی ہوتی،
بھینس نہیں جا رہی ہوتی،
اچھا، نہیں وہ شاید یوں کہہ رہے تھے کہ بھینسوں کے کاروبار،
بھینس نہیں جا رہی ہوتی،
اچھا،
بھینس میں ہی کھڑی ہوتی ہے، صرف اس کے تھنوں کا دودھ خریدا جاتا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی نکال کے لے لیں،
لاٹ کے حساب سے چیزیں بکتی ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی لاٹ میں لگا کے کھڑا کر دیا۔
ٹھیک ہے، چلے کلیئر ہو گیا کہ بھائی ایسا کام نہ
نظر آتی ہیں دیگر
لوٹ تو نظر نہیں آ رہی
اس کے اندر کئی اعتبار سے جو ہے خفا ہوتا ہے
بہت سارا
پوچیدگی ہوتی ہے
ٹھیک ہے تو نکال کے ہی دودھ خرید و فروخت کیا جائے کال کی طرف چلتے ہیں پہلے آپ کی ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بجرانوالا سے محسن رفیق بات کر رہا ہوں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ڈیری فارم میں ہمیں صفائی ستھرائی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے
بڑا اہم سوال ہے ڈیری فارم اور صفائی یہ تھوڑا سا ہے مشکل معاملہ فرمائیے مفتی صاحب
صفائی کا مرحلہ بعد کا ہے پاکی ناپاکی کا مرحلہ پہلے ہے
واہ واہ صحیح بات
کہ جس قدر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں ناپاکی سے اس قدر بچایا جائے
ٹھیک
جتنی ضرورت ہے اتنا اگر مطلب کہ تلویز کا شکار ہو گیا اس کی تو اجازت ملے گی
یعنی کچھ کام تو ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ پتہ جاؤں گا تو گوبر میں
چھٹے بھی پڑیں گے سب چیزیں ہیں یہ تو ایک کام کا حصہ ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کپڑوں کا ذرا خیال رکھا جائے نماز کا جب ٹائم ہو تو کپڑے تبدیل کیے جائیں دوسرے کپڑے پہنے جائیں اسی طریقے سے جو دودھ ہے اسے اپنا نجاست سے بچایا جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے صفائی ستھرائی تو چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ غذائیت ہے جہاں اس کی اہمیت اور اس کام کرنے کی جو دلچسپی اور ترغیب وہ زیادہ ہے اسی طرح اس کے کرنے کے تقاضے بھی زیادہ ہیں کوئی ایسی چیز دودھ میں نہ پڑ جائے چپکلی پڑ گئی مثال کے طور پر وہ تو نکال کر ڈال دے گا لیکن جب دودھ میں پڑنے کے بعد اس کے نقصانات اور اثرات ہیں وہ کہاں جائیں گے تو مضر صحت جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے دور رہا جائے اپنے جانوروں کی حفاظت ہے اپنی حفاظت ہے دودھ کی حفاظت ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سب لوگوں پر آئے
مکھیاں اور وہ تو لوٹ کے حساب سے ہوتی ہیں تو واقعی صاف ستھرا ہوگا تو آپ بھی تو اور آپ کے ملازم بھی تو انسان ہے نا جتنی صفائی ہوگی اتنے کیڑے مکوڑے دور ہوں گے اور
اصل میں یہاں وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تھوڑی سی کوشش تو کیا نیت کی وجہ سے یا تو گناہ میں جا پڑتا ہے یا ثواب اختیار کر لیتا ہے مثال کے طور پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور دودھ پر پڑ رہی ہیں دودھ باڑے میں دکان نہ دکان والے نے دیکھا نہ گاہک نے دیکھا کسی کو پتہ نہیں یہ نیت کرتا ہے مسلمانوں کو ایزا سے بچانے کی
سبحان اللہ اچھی اور صاف ستھری چیز دوں گا
یہ مکھیاں ہیں پڑیں گی جراثیم آئیں گے لوگ بیمار ہوں گے نہیں بیمار نہ ہو جالی لگا دیتا ہوں تو اس نیت پر اور اس کوشش اور اس فعل پر اسے بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ حاصل ہوگا یہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے
سبحان اللہ
تو اس طریقے سے نیتیں کرتے ہوئے اچھے کام
اپنے اپنے ملازمین کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے باڑے میں صفائی رکھیں تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ اور صفائی نصف ایمان ہے ہم سنتے رہتے ہیں اس کی برکتیں ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے یہ اچھی نیتیں اگر آپ کر کے اپنے ان تمام ہم سب کاروبار کرنے والوں کو نہ صرف یہ باڑے کا کاروبار کرنے والوں جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں وہاں میں صفائی کا خیال رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں چلتے ہیں ہم ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈیری کا کاروبار کرنے والے دودھ کا کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد فیصل ہے مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کام میں دودھ کی ٹنکیاں اور ناپے وغیرہ ہوتی ہیں جو کچھ عرصے بعد ان پہ چوٹ یا ڈینٹ آنے سے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں آیا ان میں ڈینٹ یا چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے پیمانے میں فرق آ جاتا ہے آیا اس میں ہمارا کاروبار کا کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز
کتنی اچھا سوال ہے اور کتنی اچھی سوچ ہے کہ وہ پیمانہ ہوتا ہے اور کہیں سے ڈینٹ لگ گیا تو ظاہر ہے وہ تھوڑا دودھ کم ہو جائے گا اس کے اندر
ان کا جو ڈبہ ہوتا ہے
جی جی
دکاندار ڈبے پر دودھ لیتے ہیں
جی جی وہ من کا ہوتا ہوگا یا جو بھی ان کا حساب
مختلف کلو کا حساب ہوتا ہے تو کچھ جو ڈینٹ آتے ہیں وہ قابل برداشت حد تک ہوتے ہوں گے دکاندار کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے دونوں کی نظر میں کوئی مذائقہ نہیں کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جو دکاندار کو مطلب ناگوار گزرتے ہوں گے
اب 10 کلو میں 1 کلو ڈینٹ کی وجہ سے چلا جائے تو وہ کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگا نا
تو 1 کلو تو خیر ایک من میں بھی نہیں ہوگا جو ایک پاؤ آدھا کلو آتا ہو تو جتنا تو عرف میں چلتا ہے اس کی تو گنجائش ہوگی
ٹھیک
ہے لیکن اگر زیادہ ہے اس کی وجہ سے زیادہ دودھ کم ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے ان کا کام ہے جب گوبر اٹھا سکتے ہیں اتنی دور دور سے دودھ لا سکتے ہیں, اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, خراب نہ ہو
تو
ڈینٹ بھی نکال سکتے ہیں.
اچھا ایک تو ہے ڈینٹ پڑ جانا اور ایک ہے ڈینٹ مار دینا کہ چلو یار تھوڑا ڈینٹ لگا دو دودھ کم ہو جائے گا, نیتن ایسا کرنا تو اور زیادہ ہی غلط ہو گیا.
اب جیسے نیت ویسے مراد,
اللہ اللہ
جیسا کام کریں گے ویسا ان کے سامنے آئے گا.
واقعی ہم میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی جتنے سلسلے کرتے جا رہے ہیں اور یہ ایک پرٹیکولر ایک خاص طور پر ایک شعبے کے سوالات ہم سن رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی باریکیاں ہوتی ہیں بزنس میں جو ہمیں اپنے بھی بزنس کے بارے میں, ہو سکتا ہے آج آپ کا بزنس ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو لیکن ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ اگر کاروبار ناپنے کا ہے, تولنے کا ہے, ماپنے کا ہے, وہ تمام چیزیں کہ ہم پوری کر رہے ہیں جان بوجھ کر, اس میں کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری جا رہی. الحمدللہ ان سلسلوں سے ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ ہمیں شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنے بزنس کو چلانا ہے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, آپ کے ویڈیو سوالات بھی شامل کریں گے. پہلے لیتے ہیں ویڈیو سوال, پھر چلیں گے کالز کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد الجبار اتاری باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ دودھ میں سے کریم نکال کر اس کو اصلی بتا کر یا اس کی خالص بتا کر اس کی قیمت پر بیچنا کیسا, دوسرا دودھ کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ کر کے اس کو خالص بتا کر بیچنے کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں, ہماری رہنمائی فرمائے.
دودھ کو دیکھنا کتنا ماشاء اللہ تعالیٰ کی واقعی کیسی نعمت ہے. آپ نے شروع میں قرآن پاک کی آیات سے ہی بتایا, واقعی ہمیں یہ دودھ پیتے وقت بھی استعمال کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے, کیا ہمارے جذبات ہونے چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے مفتی صاحب سے. لیکن فی الحال اس کوشچن پر مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
سوال تو بڑا سادہ ہے,
ٹھیک ہے,
پس منظر بڑا وسیع ہے.
ٹھیک,
ہوتا یہ ہے کہ کچے دودھ میں سے مشینیں لگا کر کریم نکال لی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب کریم نکالنے کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. پچھلے دنوں جب یہ تنازع چلا تھا دودھ والوں کا اور ہمارے یہاں کراچی میں سٹی گورنمنٹ کا, تو پھر ایک فارمولا بنا تھا کہ جناب یہ ریٹ ہیں اتنے پر, مطلب کہ من پر اتنے کلو جس سے کریم نکلے گی یا اتنی کریم نکلے گی یہ اس کے ریٹ ہے.
اچھا, اتنا نکلا ہوا کریم نکلا ہوا اس کے ریٹ ہوں,
جس میں اتنی کریم پائے جائے گی.
اچھا اچھا اچھا,
اس کے یہ ریٹ ہیں.
ٹھیک ہے,
جس میں اتنی کم کریم پائے جائے گی اس کے یہ ریٹ ہیں.
ٹھیک ہے,
تو دو پھر وہ چیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ, کبھی کبھار چھاپے پڑتے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں کتنی کریم نکلتی ہے. مدعا یہ ہے کہ دودھ گاہک تک آنے سے پہلے, دکان تک آنے سے پہلے بعض لوگ اس میں سے کریم نکال لیتے ہیں.
اچھا,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی دکان سے دودھ آئے تو ملائی زیادہ آتی ہے اور کسی سے آئے تو کم آتی ہے.
ٹھیک ہے,
لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ملایا ہے زیادہ ملایا ہے.
ٹھیک ہے,
پانی نہ بھی ملائیں, اس میں پانی ملایا ہی نہ ہو, لیکن جب کریم نکال لی تو ملائی کیا آنی ہے.
ٹھیک ہے,
تو دودھ کی جو غذائیت ہے وہ کریم میں بھی ہے.
ٹھیک,
دودھ خریدنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کے اندر وہ کریم موجود رہے.
ٹھیک,
عرف سے زیادہ کریم نکالنا بلا شبہ یہ ایک عیب ہے, ایک دھوکہ ہے, اور یوں کریمیں نکال کر دودھ سپلائی کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی.
یعنی اتنی کریم نکالی جائے جتنا عرف ہے اور گاہک بھی سمجھتا ہے کہ
جتنا عرف ہے یا ہمارے ارباب اختیار نے جس کو اسٹینڈرڈ قرار دیا ہے کہ اتنی نکلی ہو تو چلے گی, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے.
اچھا, لیکن یہاں تو چونکہ اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے, لیکن انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں سلسلہ دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہوگا, کئی ملکوں میں فل کریم ملک الگ ملتا ہے, ہاف کریم ملک الگ ملتا ہے, ود آؤٹ کریم ملک الگ ملتا ہے, اس میں کریم ہی نہیں ہوتی, اور وہ بیسیکلی وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس دودھ کو. ڈاکٹرز ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں کولیسٹرول سے بچنا ہوتا ہے, تو ان کو کہا جاتا ہے اسکم ملک پئیں ود آؤٹ کریم. تو اب اگر نامینیٹ کر کے بتا کر دیا جا رہا ہے کہ یہ ود آؤٹ کریم ہے تو حرج نہیں.
بنیادی وجہ تو دھوکا تھا نا.
ٹھیک ہے,
اب تو دھوکا ہوا ہی نہیں,
اب دھوکا ہے ہی نہیں,
اس کے ریٹ بھی الگ ہے.
ٹھیک, ود آؤٹ کریم اگر دینا ہے تو بتا کر دیں چھپا کر اور اس طرح ساری کریم نکال لینا. اچھا, دوسرا سوال بھی ان کا تھا دودھ میں ملاوٹ کرنا, بات وہاں پر بڑا مشہور ہے کہ پانی ملایا جاتا ہے, تو کیا
پانی کے علاوہ جو ہے وہ پاؤڈر ملاتے ہیں, مطلب کہ انتہائی گھٹیا قسم کا سوکھا دودھ ملاتے ہیں.
اچھا,
تو جتنی بھی ملاوٹیں ایسی ہیں کہ جو عرف سے متجاوز ہیں.
ٹھیک,
پاؤڈر کو تو ہمارا مطلب کہ معاشرہ کسی بھی طرح قبول نہیں کرتا اور ہرگز یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ پاؤڈر ملا کر دودھ کے نام پر بیچا جائے.
ٹھیک,
تو سرے سے ناجائز ہے. پانی کے حوالے سے یہ ہے کہ ضرورتاً پانی برف ڈالتے ہیں جیسے کہ,
ٹھیک ہے,
یا باقاعدہ پانی ڈالتے ہیں, تو جس قدر لوگوں میں ایک معروف ہے کہ اتنا یہ ڈالتے ہوں گے تھوڑا بہت, اتنا تو چلے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اس سے زیادہ
پانی ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں چلے گا.
دیکھیے, ہم سب دودھ خریدتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس میں پانی ہے.
ٹھیک
ہے, دودھ میں پانی کا ملایا جانا ایک معروف عمل ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن
یہ معروف تو ہے لیکن محبوب تو نہیں ہے, نام اچھا تو نہیں لگتا نا, یہ دودھ میں کیوں پانی ملاتے ہیں؟
تھوڑا بہت ملایا جاتا ہے, ہم اس کی وہ ترغیب نہیں,
پذیرائی تو نہیں کر رہے,
پذیرائی نہیں کر رہے, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کہ دھوکہ پایا گیا نہیں پایا گیا؟ تو دھوکہ تو ہمارے علماء نے اس کو قرار نہیں دیا,
ٹھیک ہے,
جتنا تھوڑا بہت یہ ملاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ملاتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو عرف کی آج ہم نے بات سنی اور اس کو مفتی صاحب تھوڑا سا مزید, یہ عرف آپ نے دو تین جگہ یوز کیا, تو بیسیکلی عرف کس کو کہتے ہیں؟
عرف کس کو کہتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی وسیع چیپٹر ہے اور کئی گھنٹوں پر بھی بحث ختم نہ ہو.
اچھا, کچھ مختصر ایک دو جملوں میں کچھ اس کی وضاحت,
یہاں عرف سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ مراد ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ مارکیٹ پریکٹس میں آ گئی اور یوں سمجھیں آپ کے ہم سبزیاں خریدتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جو سبزیاں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں, تو جب زمین سے نکل رہی ہیں زمین تھوڑی بہت گیلی بھی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جیسے عربی ہے یا اور اس طرح کی سبزیاں ہیں جو دھوئی نہیں جاتی, آلو دھو لیا جاتا ہے, گاجر بھی دھو لی جاتی ہے حالانکہ زمین سے نکلتی ہے, بعض آئٹم پر مٹی ٹھیک ٹھاک جمی ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک جمی ہوتی ہے, اب لوگ جماتے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ خریدنے والے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر بھائی اتنی مٹی تو آئے گی,
مٹی سمیت خرید لیتے ہیں,
اتنی تو آئے گی آئے گی, لوگوں کی ایک پریکٹس میں ایک چیز آ گئی ہے, تو وہ اس مٹی سمیت ہی خریدنے پر راضی ہیں بامرے مجبوری, کوئی چارہ نہیں ان کے پاس. تو اب یہ ہے کہ وہ خریدنا اور وہ دکاندار کا بیچنا جائز ہے, پیچھے سے جو کچھ آ رہا ہے وہ آگے پیش کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں بھی جو دکاندار ہے ممکن ہے تھوڑا بہت پانی یہ ملاتا ہو, کچھ باڑے والا ملا کر بیچتا ہو, تو جو چیز آ رہی ہے لوگ اس کو لے رہے ہیں اور راضی ہیں تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے.
پھر کیا ملاوٹ والا کام کرنا کہ جس پہ لوگ راضی ہیں لینے کے لیے, یہ جائز ہو جائے گا مفتی صاحب اس فارمولے کے تحت؟ تو ملاوٹ چیز میں ملاوٹ کر دیں,
ملاوٹ کا کام تو جائز نہیں ہو جائے گا, لیکن ایک چیز کے اندر جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اور لوگوں کی پریکٹس میں وہ چیز آ چکی ہے اور لوگ راضی ہیں, لوگوں کو پتا ہے اس کے اندر یہ ہے, قلیل چیز کے اندر اجازت دی جائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ بھی دیکھیں ایک بہت زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہے, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے یا اجازت مل رہی ہے, یعنی ایک لینے والے اور بیچنے والے کے لیے اتنی چیز جو ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے اس کی اجازت ہے. ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مطلب ویڈیو سوال سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں تھا, نارملی ہم اپنے سلسلوں میں ڈسکس کرتے رہیں کہ کتنا بھی پروفٹ لیا جا سکتا ہے, کچھ بھی ریٹ میں اپنی آئٹم ہے تو بیچی جا سکتی ہے, شرن اس کی اجازت ہے, لیکن دودھ ایک ایسی آئٹم ہے کہ گورنمنٹ اس کے ریٹ بعض اوقات طے کرتی ہے, تو کیا اس میں بھی اس ریٹ کو فالو کرنا ہوگا؟
ہم اپنے اس جواب کو اس قید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نفع جتنا چاہے انسان لے سکتا ہے, لیکن جن پروڈکٹس کے اندر حکومت کی طرف سے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہماری شریعت نے اس بارے میں ریاست کو اختیار دیا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ حاکم اگر چاہے تو وہ چیزوں کے اور مارکیٹ کے اندر مختلف چیزوں کے ریٹ فکس کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
اسے اس بات کا اختیار ہے,
ٹھیک
ہے, اور جب کر دیا ایک قانون بن گیا تو لوگوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی.
لیکن اب اس ریٹ کو کوئی فالو نہیں کرتا, مہنگا بیچتا ہے تو کیا کہیں گے اس کو, اس کا کاروبار؟
وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قانونی چارہ جوئی کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اپنے, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت پر پیش
کرنا. قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی بلکہ گاہک الگ لڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے, وہ آ کے بتاتے ہیں گورنمنٹ نے یہ ریٹ دیا, وہ کہتا ہے میں اتنے میں دوں گا, تو دونوں طرف
خیر وہ جھگڑا تو دو تین دن میں ختم ہو جاتا ہے, لوگ عادی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا ہے,
ٹھیک ہے, تو یہ درست نہیں ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے.
اپنے آپ کو رسوائی پر پیش کرنا یہ بھی گناہ ہے,
یہ بھی گناہ ہے,
جبکہ بالکل ایک اندیشہ ہو کہ پکڑے جانے کا ایک دم چانس ہے.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں آخری ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اسائیں مفتی صاحب دا یار زادہ سائیں میں جنہ ویاہ مدی آئے پیرے نارے ہو پس بے نارے ہو پس چاکھا پان اسائیں جائز آئے یا نہ یہ اسائیں بدھائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہماری بھینس بچہ دیتی ہے تو اس کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا دودھ جس کو سندھی میں کھڑ اور نارا بھی کہتے ہیں, پنجابی میں بولی کہتے ہیں, اردو میں کھیس کہتے ہیں, اس کا بیچنا کیسا؟
جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سندھی تو ویسے آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن میں تو واقعی
سمجھا, جواب دوں یا اردو میں دوں؟
نہیں میرا خیال ہے کچھ سندھی میں بھی جواب ہو جائے.
سنگال یو آتے تماجی مہ جڑے بار ڈین کا پوئے کھیس اردو میں لفظ ہے کھیس جے کی ہندی ہے انہیں کہ تمہاں کھائے بھی سکو تھا ویچے بھی سکو تھا ان میں کا بھی مسئلہ نہ ہے انہیں جو خرید و فروخت بھی جائز ہے
یعنی میں تو آپ والی سندھی سمجھ گیا وہ ذرا مشکل والی سندھی تھی ہاں آپ والی تو ٹھیک ہے یعنی یہ پہلا دودھ بیچا جا سکتا ہے اس کو کھایا پیا بھی جا سکتا ہے تو یہ مطلب بچے کے لیے یہ سوال کیوں بنا ہوگا کیا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلا دودھ بچے کے لیے ہوتا ہے تو پھر تو بعد والا دودھ بھی بچے
نہیں یہ بچے کے لیے اصل میں یہ ایک الگ آپ نے دیکھا ہوگا ٹکیاں جما دیتے ہیں
جی
اس کا یہ سوال ہے
جی جی
تو وہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ جہاں اندرونی سندھ میں ہماری رہائش تھی کہ اہل محلہ بانٹا کرتے تھے
جی جی ایسا
اس کو بیچنے کا نہیں معمول ہوتا تھا اس کو اڑوس پڑوس میں بانٹ دیتے تھے اور اس کو ایک خیرات کے طور پر بیچا نہیں کرتے تھے
ٹھیک ہے
تو یہ سمجھنا کہ اس کو بیچ نہیں سکتے یہ غلط ہے
ٹھیک ہے بیچ بھی سکتے ہیں اپنے استعمال میں بھی کر سکتے ہیں تحفہ بھی دے سکتے ہیں
جی ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال ہمارے پاس موجود ہے اسلامی بھائی ٹیلی فون کال ہے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا یہ سوال ہے کہ یہ دودھ والے یہ دودھ بیچتے ہیں تو اس میں مکھیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہاتھ دانت ڈال کے ان کو سب کو دودھ کو نا چیک کرا دکھاتے ہیں کہ دودھ دیکھو اتنا پتلا ہے یا اتنا گاڑا ہے تو ہاتھ ان کا جو ہے نا بغیر دھلا ہوا تھا ایسا کرنا کیسا ہے
مکھیاں بھی ہوتی ہیں ہاتھ بھی بغیر دھلا ہوا ہوتا ہے
اصل میں دودھ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے دودھ سے وضو بھی نہیں ہوگا
اچھا وضو بھی نہیں ہوگا
نہیں ہوگا
وضو تو نہیں کر رہے
وضو کے لیے پانی ہونا شرط ہے
جو لیکوئڈ ضروری نہیں ہے پانی ہونا ضروری
پانی ہونا ضروری
ٹھیک
جو چیز پانی ہے اس سے وضو ہو جائے گا
ٹھیک
اب پانی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب آ جاتا ہے علم کیمسٹری
ٹھیک
یعنی ایک سائنسی تجزیہ کہ کس چیز پر پانی کا اطلاق آتا ہے اور کس
پر نہیں آئے گا
اور پھر یہ کہ پانی ضروری ہے یا سیلان ضروری ہے ایک فقہی بحث امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نابالغ والا رسالہ جس رسالے کے اندر ہے ایک اور رسالے کے اندر
ٹھیک ہے
پورا رسالہ اتنا شاندار اس موضوع پر لکھا ہے کہ کس کس چیز سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں
سبحان اللہ
سینکڑوں کی تعداد میں چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ پانی کے اندر شمار ہوتی ہیں اور یہ شمار نہیں ہوتی
سبحان اللہ
کسی فقیہ نے آج تک
اللہ
اتنی تفصیل سے اس طرح کا سائنسی تجزیہ
اللہ
اور فقہی تجزیہ آج تک نہیں
بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہاں پڑھیں گے مصحف کس کس جلد میں ہے یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے
فتاوی رضویہ کی دوسری جلد میں
ٹھیک ہے
یہ رسالہ
ٹھیک ہے ماشاءاللہ
تو
یہ بحر شریعت میں ڈیٹیل نہیں ہے فتاوی رضویہ میں جانا پڑے گا اس کے
یہ سمجھیں کہ اس کو عوام تو سمجھ بھی نہیں سکتی
اللہ
علماء بھی بہت گہرائی باریکی سے اور خلوت و تنہائی میں بیٹھ کر بار بار پڑھ کر پھر سے سمجھیں گے
کیا بات ہے اتنی ساری چیز کس میں بتایا بیان
اتنی گاڑی بھی
سبحان اللہ
تو دودھ سے وضو تو ہوتا نہیں ہے
ٹھیک ہے
کہ ہاتھ گیا اور وہ جو ہے اپنا دودھ مستعمل ہو گیا ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ستھرائی اور صفائی کے احکام موجود
مطلب مایوب لگتا ہے نا ہاتھ ڈالنا ہے کھانے پینے کے
جہاں مطلب کہ ہاتھ دھلے ہوئے ہیں اور ضرورت ان سے ڈالنے ہیں جیسے ایک منڈی والا ہے اسے ہول سیلر ہے دکاندار کو دودھ چیک کروانا ہے تو ہاتھ ڈال کر چیک کرواتے ہیں ہاتھ صاف اگر ہیں اور ڈال دیے تو
ہاتھ صاف کرنے چاہیے اور مکھیاں ہوتی ہیں تو اس کا بھی آپ نے پہلے بیان کر دیا کہ صفائی کا خیال رکھیں اور اچھی نیت کے ساتھ یہ تمام چیزیں دور کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد شفیق تعریف سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بھینسیں پالتے ہیں وہ دودھ دیتے ہیں تو دودھ میں جاگ ہوتی ہے جاگ کو بیٹھنے میں کافی دیر لگتی ہے تو وہ جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح سے دیں گے وہ جب دودھ ہم لے لیتے ہیں تو بعد میں کافی کم ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے
جی مفتی صاحب جاگ لے کر آئے اور گھر آیا تو دودھ ہی کم ہو گیا
دیکھیں تھوڑا بہت تو جاگ جائے گا جتنا عام طور پر جھاگ دودھ کے ساتھ جاتا ہے اگر اس نے وہی دیا یا پہلے سے بتا دیا
ٹھیک ہے
کہ ہم اس جھاگ کے ساتھ ہی دودھ دیں گے آپ کو آپ کی مرضی ہے چاہے تو لیں چاہے نہ لیں تو حرج نہیں
اس طرح لسی کے گلاس میں بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، بعض اوقات تو وہ لسی لی تو آدھا جھاگ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، جب پیا تو پتہ چلا آدھا گلاس ہی لسی تھا باقی تو جھاگ ہی تھا، تو اس میں بھی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو طرفین ہیں جس مقدار جھاگ پر راضی ہیں،
یعنی لینے والا اور بیچنے والا دونوں، ٹھیک ہے،
تو اس قدر تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ہر گلاس میں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ مقدار سے زیادہ ہے اور اس سے گنا گزر رہا ہے اور اس مارکیٹ کے اور اس کے بھی خلاف ہے، اب پکڑ ہوگی۔
امید ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج آپ نے ہمارے سلسلے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت انٹرسٹنگ ہمیں معلومات، دلچسپ معلومات ہمیں ملی۔ آخر میں مفتی صاحب، دودھ کا استعمال کرنے والے، یقیناً ہم سارے ہی دودھ کے صارفین کہلائیں گے، بڑا مرغوب بھی ہوتا ہے چند لوگ، کچھ لوگوں کو، لیکن دودھ پیتے وقت انٹینشن، نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے بتایا نیت قرآن کی، یہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پیاری نعمت ہے۔ آپ نے کاروبار کرنے والوں کو بھی کچھ اچھی نیتیں بتائیں، ہم بھی دودھ پیتے ہیں تو کیا کوئی اچھی نیت اس میں کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں دودھ ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور جتنی بھی غذائیں ہیں ان میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے،
سبحان اللہ، سبحان
یہ غذا میں حاصل کر رہا ہوں،
واہ واہ،
کہ جب جسم جو ہے وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوں گی تو انسان کی صحت برقرار رہے گی، انسان آسانی کے ساتھ عبادات انجام دے پائے گا، بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، پی کر اندازہ ہوگا کہ کس قدر پیاری نعمت ہے، اور اس کی لذت قرآن پاک نے فرمایا کہ اس کا پینا جو ہے وہ سہل ہے پینے والے کے لیے، یعنی بہت یہ مرغوب چیز ہے، شوق سے پی جانے والی چیز ہے، یہ مقصود ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔
شکر ادا کی، پی کر شکر ادا کروں۔
اچھا میرا دل کچھ اور چاہ رہا تھا،
واہ واہ،
میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو مدینہ شریف کی طرف لے جاؤں۔
سبحان اللہ، لے چلیں مفتی صاحب، صرف مجھے نہیں میرے ناظرین کو بھی لے چلیں۔ ایک بات صرف بتا دیں، دودھ پیتے وقت سنت کی نیت بھی ہو سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل،
سبحان اللہ،
صحابہ کرام نے پیا ہے، سرکار علیہ السلام نے پلایا ہے،
سبحان اللہ، تو یہ چلیں پھر سنت کی نیت سے بھی دودھ پیا جا سکتا ہے۔ اب تو مدینہ شریف کی بات ہونے والی ہے، جی مفتی صاحب،
مدینہ شریف میں سفر حج کے دوران ایک مدنی عالم جو مدینہ شریف کے ہیں، سید ہیں،
سبحان اللہ،
ان سے ملاقات کے لیے ہم حاضر ہوئے،
سبحان اللہ،
ان کے والد اور دادا اور نسل در نسل مسجد یعنی روضہ شریف کے خادم تھے،
اللہ
خادم خاص،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور جو روضہ شریف کی جو صفائی کے دوران ذرات مٹی کے حاصل ہوتے تھے اس کی حفاظت انہوں نے کیسے کی؟ اس مٹی کو گوندا،
اللہ،
گوند کر گولیاں بنائی تسبیح کی طرح اور پکا لی،
اللہ،
اور تسبیح بنا لی گئی،
ایسے عاشق رسول، سبحان اللہ،
مطلب اتنی، مطلب کہ عقیدت، عقیدت ہوتی کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف عقیدت نام لیتے ہیں۔ تو گنبد خضرا کے تعلق سے کچھ سوالات میں نے ان سے کیے، لوگوں میں معروف ہے کہ خیر وہاں جانے والے کی کنفیوژن تو دور ہو جاتی ہے، لیکن وہاں رہنے والوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ جو گنبد خضرا کے اوپر ایک ابھار سا ہے اور کہتے ہیں کہ جی کس نے چڑھنے کی کوشش کی، وہ جل گیا اور اس کا یہ وہ ہے،
نیٹ پہ اصل میں بہت تصویریں لگا دی گئی ہے،
ایسا کچھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
وہ ایک کھڑکی ہے اصل میں، بہت قریب سے کوئی تصویر اگر نظر آئے تو ایک کھڑکی ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ رسی باقاعدہ لٹکی ہوئی ہے،
بھی ہے،
تو وہ رسی تصویر میں عام طور پہ نظر نہیں آتی،
جی جی،
اس کا رنگ بھی سبز ہے، ہرا ہے، گرین ہے،
جی جی،
ابھی کھڑکی ہے کیوں؟ اصل مدعا اور مقصود یہ تھا،
ٹھیک،
تو ان کے بقول اس گنبد کے نیچے ایک اور گنبد ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے نیچے ایک اور ہے،
اچھا،
تین گنبد ہیں، دو اس کے نیچے، یہ کھڑکی براہ راست نیچے روضہ شریف تک جاتی ہے، کھڑکی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، سیسا پنگلائی دیوار ہے، بالکل بند ہے۔ تو جب اس شاخ کی وہاں خدمت تھی تو یہ معمول تھا کہ جس طریقے سے اسمبلی میں اور اسکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا
پرچم کشائی
ہوتی ہے تو پرچم لپٹا ہوتا ہے اور ڈوری کے ذریعے اس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے اور پھر ڈوری کھینچی جاتی ہے تو اس میں پھول بھی بکھرتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے، تو یہ معمول تھا لوگوں کا کہ اس کھڑکی کے ذریعے ہر سال ایک چادر شریف غلاف کے طور پر اندر ڈالی جاتی تھی،
اچھا،
اور پھر جو ہے سال جب پورا ہوتا تو وہ چادر نکال لی جاتی اور دوسری چادر ڈال دی جاتی تھی، تو ان کے پاس بھی وہ چادر تھی،
اچھا،
تو ہم اس کی زیارت کے لیے بھی گئے تھے، تو پھر میں نے کچھ اور سوالات بھی پوچھے. عام طور پر انٹرنیٹ پر ایک تصویر گردش کرتی ہے کہ بہت ہی پیارا مقبرہ ہے, اس کے اوپر سبز امامہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ روضہ پاک کی تصویر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, اندر جو کمرہ ہے وہاں جالیاں, وہاں بھی جالیاں, بلکہ وہاں بھی ایک غلاف ہے جو سنہری جالیاں ہیں.
جی جی,
سنہری جالیوں کے بعد اندر ایک کمرہ ہے جہاں عام طور پر جو بادشاہوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے. جی جی, تو وہاں بھی براہ راست قبریں نظر نہیں آتی.
جی, دیوار نظر آتی ہے جس پر غلاف ہے,
اس پر غلاف ہے. تو پچھلے 5 سالوں سے تو وہ غلاف تبدیل نہیں ہوا, ورنہ وہ غلاف بھی ہر سال تبدیل ہوتا تھا. اور اس غلاف کا بھی ایک فارمیٹ ہے کہ ایک پٹا لال ہے تو یہ آسمانی ہے, تو یہاں یہ لکھا جائے گا یا یہ نہیں لکھا جائے گا, تو وہ ایک غلاف ہے. تو اس پھر اس غلاف کے بعد سسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے اور کوئی ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہے. تو یہ جو قبر کی تصویر ہے یہ روضہ پاک کی نہیں ہے, کسی نے خیالوں میں
نہیں. مفتی صاحب, اس کے بارے میں آپ غور کروں, یہ بالکل ایسا تھا کہ یہ روضہ رسول کی نہیں ہے, لیکن یہ تصویر کہاں کی ہے یہ مجھے معلوم ہو گیا.
میں مجھے بھی معلوم ضرور ہوا ہے, لیکن صرف سوشل ویب سائٹ سے معلوم ہوا ہے, کنفرم طریقے سے معلوم نہیں.
جی, اصل میں ہم جا نہیں سکے. اچھا, یہ ہمیں پتا چلا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کی ہے, کونیا ترکی کے اندر جن کا مزار ہے, لیکن اسی تصویر سے ملتے ہوئے مزارات ہم نے ترکی میں دیکھے. ہمیں اور وہاں گرین امامے بھی ترکی میں رکھے جاتے ہیں جو مندی چل کے ناظرین نے بھی دیکھے, تو ہمیں بہت زیادہ کنفرمیشن ہے کہ مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ وہی ہے, اور ان شاء اللہ قریب ہم جب جائیں گے تو اس کو ریکارڈ بھی کر کے لے آئیں گے. لیکن آپ نے باقی بہت پیاری معلومات عطا فرمائی.
تو ایک تو یہ کہ وہ تصویر
روضہ رسول کی نہیں ہے,
روضہ شریف کی طرح منسوب کی جاتی ہے. وہاں کے جو اہل حل و عقد ہیں, جو وہاں کے علماء ہیں, وہ اس کی تردید کرتے ہیں.
ٹھیک,
اور گنبد خضرہ پر وہ جو ابھرا ہوا نشان ہے وہ کھڑکی ہے, کچھ اور نہیں ہے. پھر اس کے ذریعے چادر ڈالی جاتی تھی, اور بہت سارے شخص کے پاس وہ چادر موجود ہے. بڑی مبارک چادر.
کیا بات ہے مفتی صاحب نے, میں آخر میں مدینہ منورہ کی سیر کروا دی, خیالات میں مدینہ پہنچایا. کالز ہیں ہمارے پاس, سب ایک دو کال لے لیں اگر آخر آخر میں, جلدی جلدی کال دے دیں, پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فرحان عطاری, باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جب ہم دودھ لینے کے لیے جب ہم کان پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 لیٹر دودھ دے دیں, یا دہی لینے کے لیے جب ہم دکان پر اگر ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 پاؤ دہی دے دیں, اور وہ ہمیں بغیر تولے بغیر ناپے ان کے پاس تھیلیاں بندی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ تھیلی اٹھا کر ہمیں دے دیتے ہیں, تو کیا اس طرح ہمارا لینا اور ان کا دینا کیا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دوسری کال دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم دودھ کی پروڈکٹ بنانے کا کام کرتے ہیں, مثلاً مٹھائی وغیرہ, تو ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات گرمیوں میں دودھ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں, اور تقریباً وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں, اس کو ہم مسالہ وغیرہ لگا کر استعمال کر لیتے ہیں, اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب مفتی صاحب اور حاجی عبدالربیع وطاری صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری اس دودھ کی فیلڈ سے متعلق ہماری شرعی رہنمائی کا اپنے ذہن بنایا اور اس پہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ عموماً ہمارے کام میں ایسا ہوتا ہے کہ بھینسیں جو ہیں قسطوں پہ لین دین کیا جاتا ہے, کہ مثلاً ایک بھینس کی قیمت 1 لاکھ روپے طے ہوئی, زید خریدار ہے, بکر فروخت کرنے والا ہے, اس میں ایک تیسرا آدمی آ جاتا ہے, وہ ایز اے انویسٹر کام کرتا ہے, کہ مثال 1 لاکھ روپے کی بھینس ہوئی اور اس کی قیمت وہ جو بیچ میں تیسرا انویسٹر آ رہا ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے کی پیمنٹ میں کروں گا اور اس کے اوپر 10,000 روپے اس کا نفع لیا جائے گا, تو آیا اس کا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھینسیں بھی قسطوں پر بکتی ہیں, آج بہت ساری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے.
پہلے آخری سوال لے لیتے ہیں.
جی جی ٹھیک ہے,
پیچیدہ ہے.
ٹھیک ہے,
کچھ عرصہ پہلے کچھ بھینس والے آئے تھے, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو باڑے والا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو پہلے لگا چکا ہے, انویسٹر داخل ہونا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے شرکت ملک,
ٹھیک ہے,
کاروباری شرکت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ سمجھے چیز خرید رہے ہیں, پھر اس چیز کی ویلیو بڑھے گی, انہیں یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو شرکت ملک کے اندر ضروری ہے کہ شریک بھی پیسے ملائے, اس کے بعد پیسے ہیں نہیں.
ٹھیک ہے,
اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خود 1,00,000 روپے ملا رہا ہے, یہ 1,00,000 خود ملانے کے بجائے اپنی رقم کا کچھ حصہ اسے قرضے کے طور پر دے دے.
ٹھیک ہے,
جس کے ساتھ یہ
جو انویسٹر ہے,
انویسٹر قرضے کے طور پر دے دے اپنی رقم کا کچھ حصہ. مثال کے طور پر اگر یہ آدھے پر دینا چاہتا ہے تو اپنے پارٹنر کو آدھی رقم قرضے میں دے دے, تو دونوں رقم ملا کر اپنی جانور خرید لیں.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ جانور ہو گیا دونوں کا.
ٹھیک ہے,
اس پر یہ کہنا کہ مجھے 10,000 روپے نفع چاہیے, یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ جانور خرید لیا دونوں نے مل کر,
اب جتنے میں بھی بکے گا تو
اب اس کی قسمت اس کے ساتھ ہے. یہ جانور زندہ رہا, ہو سکتا زندہ نہ رہے.
ٹھیک ہے,
نقصان ہوا تو دونوں کا ہوگا.
ٹھیک ہے,
جو رقم قرضے ملی وہ تو دینی دینی,
وہ قرضہ تو ملے گا اس کو.
پوری
ٹھیک ہے,
ملے گا اس کو, وہ رقم اس کی محفوظ ہے. پھر وہ جانور کتنے کا بکے, ہو سکتا ہے بیمار ہو کر بکے, بالکل مارکیٹ ریٹ سے بھی کم میں جائے. تو جب یہ کام کرنا ہے تو تجارت سمجھ کر کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
تجارت کے جو بھی خطرات خدشات ہوں گے اسے ان لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا.
ایک اور سوال بھی,
یہ پہلا پہلو.
ٹھیک ہے,
دوسرا پہلو یہ ہے, اب اس جانور کا خرچہ.
ٹھیک ہے,
ظاہر بات ہے بھینس پالنا آسان تھوڑی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کا خرچہ بھی دونوں پر آئے گا.
ٹھیک ہے,
صرف خالی پیلی اور بالکل روکھا سوکھا کوئی یہ سمجھے کہ میں 1,00,000 روپے لگا دوں اور نفع 10,000, یہ سودی معاملہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
یہ کاروباری طریقہ نہیں ہوگا.
اچھا, ان کے سوال کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے بھینس خریدنی ہے اور دوسرے صاحب نے بیچنی ہے, زید اور بکر کی جیسے مثال دی, جس نے بیچنی ہے وہ چاہتا ہے میں کیش میں بیچ دوں, جس نے خریدنی ہے وہ چاہتا ہے میں قسطوں میں خریدوں, تو کوئی ایک انویسٹر جو ہے وہ کیش رقم دے کر 1,00,000 روپے میں بھینس لے لے اور اس کو اب قسطوں میں 1,10,000-15,000 روپے دے دے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 4-5 انسٹالمنٹ میں دے دیں, تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا
اصل میں ایک آئیڈیا تو ہے یہ.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ آئیڈیا یہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک الگ بات ہے.
ٹھیک
ہے, ہوتا یہ ہے کہ بھینسیں آتی ہیں ساہیوال سے.
ٹھیک ہے,
سب سے پاکستان میں بہترین بھینسیں ساہیوال میں ہوتی ہیں. اب اس کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ وہاں جائے گا, وہاں سے خریدے گا. اگر بھینس سامنے کھڑی ہے, انویسٹر خود خریدے براہ راست,
ٹھیک ہے,
یا انویسٹر کا نمائندہ خریدے,
ٹھیک ہے,
قبضہ کرے اور اسے بیچ دے نفع رکھ کے.
ٹھیک ہے,
1,00,000 روپے خریدی, 10,000 روپے نفع رکھ کے اس شخص کو بیچ دیا بڑے والے کو, اب تو یہ اس سے 1,10,000 روپے لینے کا حقدار ہے.
ٹھیک ہے,
خود یا اس کا نمائندہ خریدنے کے بعد قبضہ کر لیتا ہے اور بیچ سکتا ہے. یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے, نہ چارے کا حساب کرنے کا مسئلہ اور نہ کچھ اور مسئلہ, سارے ذمہ داری باڑے والے پر ہے.
ٹھیک, محمد فرحان اتاری بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ دودھ لیٹر میں, دہی بھی اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک پاؤ دے دو, لیکن تو بندی بھی تھیلیاں ہوتی ہیں بغیر تولے دے دیتے ہیں, تو لینا دینا کیسا؟
دیکھیے, اس خریداری کے کچھ تقاضے شریعت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلے.
ٹھیک ہے,
ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اسے تلوائیں اور اس کے بعد ہم اسے لیں.
ٹھیک ہے,
تاکہ دھوکہ دہی کا کوئی عنصر نہ رہے, حدیث میں اس کا حکم موجود ہے. تو اولاً یہی ہونا چاہیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے تلی ہوئی رکھی ہوئی ہیں, مختلف تھیلیاں ہیں, پاؤ والی ہے,
رش کے لیے وہ پہلے سے بنا کے
آدھا کلو کی کلو کی ہے, تو پھر یوں کہہ دیا جائے بھائی وہ بڑی والی تھیلی دے دو مجھے,
یہ نہ کہیں
پیکٹ خرید لیں, پھر آپ
یہ پیکٹ دے دیں مجھے,
پیکٹ خرید,
کتنے کا ہے اس کے پیسے,
آٹا لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ بجائے اس کے 5 کلو والا تھیلا, 10 کلو والا, پھر بڑے والا تھیلا دے دیں, درمیانے والا دیں, چھوٹے والا,
اس سے بچت ہو جائے گی دونوں طرف کے لوگوں کی.
مطلب آپ ایک مطلب کہ ایک
پیکٹ خرید رہے ہیں جتنا بھی ہے وہ آپ کا, اور بیچنے والا بھی یہ کرے گا یہ پیکٹ اتنے کا دوں گا, تاکہ اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو اس کی بھی بچت ہو جائے گی.
وہ بیچنے والے کی بچت نہیں ہوگی, بیچنے والے کی بچت تو اسی میں کہ تول کے دے گاہک کے سامنے, کیونکہ اب گاہک کا کیا مائنڈ ہے, اس نے تو اپنے آپ کو قبول کر لیا نا, پھر جیسا بھی ہے میں پیکٹ خرید رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
لیکن
بیچنے والا
اصل تو حق دو گاہک کا ہے, اب وہ تو اپنے دل میں 100 باتیں رکھ لے دکاندار, گاہک کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو.
ٹھیک,
وہاں نہیں چلے گا.
آخری سوال تھا مفتی صاحب, دودھ کی پروڈکٹ مٹھائی وغیرہ کا کاروبار کرنے والے کی کال تھی, اور وہ کہتے ہیں دودھ ہمیں لگتا ہے کہ خراب بھی ہو گیا لیکن مسالہ وغیرہ لگا کر ہم اس کو چلا دیتے ہیں.
مسالے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, ورنہ یہ کامن چیز ہے, عام طور پر پھٹکری ڈال کر, بس بعض مٹھائی ایسی ہوتی ہیں جہاں دودھ پھاڑنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
دودھ پھاڑے بغیر وہ نہیں بنتی. تو جیسے ایک پروڈکٹ ہے بھوگل ماوا, سندھ میں زیادہ ملتا ہے, تو یہ دودھ پھاڑ کر بنایا جاتا ہے.
اچھا,
تو اس کے بغیر یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ دودھ خود پھاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ
چیز بن جائے,
وہ ایک نئی پروڈکٹ بن جائے گی, پھر اس چیز کو یوز کر لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ مسالہ اتنا زیادہ نہ ہو جیسے پٹکڑیا کا ڈال رہے ہیں جو مضر صحت ہو.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے جواب ہو گیا ہوگا. آخر میں سلسلے کے جس طرح مفتی صاحب سے ہم نے اچھی اچھی نیتیں بھی سیکھی کہ دودھ پیتے وقت ہم کیا کچھ نیتیں کر سکتے ہیں, حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ دعا موجود ہے, حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ترجمہ کیا ہے؟ یا الہی ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما. دودھ پیجئے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے, یہ دعا بھی پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم دنیا بھر میں جہاں ہمارے اسلامی بھائی سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے آستا تیرے حبیب کا.